الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وكما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران گرامی، گزشتہ جمعہ بیت اللہ کی اور مکہ المکرمہ کی فضیلت اور عظمت کچھ بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جس قدر ثواب اور فضیلت زیادہ ہے اسی قدر گرفت اور پکڑ بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں ثواب اور اجر زیادہ دیتے ہیں وہیں گرفت بھی اللہ کی سخت ہوتی ہے. اب مکہ المکرمہ اور بیت اللہ کے تعلق سے ایک بات تو یہ ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بیت المعمور کے ہزاروں سال بعد زمین پر بیت اللہ بنایا گیا، ہزاروں سال کے بعد بیت اللہ کو زمین پر بنایا گیا. لیکن علماء اکرام لکھتے ہیں کہ بیت اللہ بیت المعمور سے بھی افضل ہے، بیت اللہ بیت المعمور سے بھی افضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر ساری کائنات سے افضل ہے. ہاں، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بھی افضل ہے، یہ اور چیز ہے. تو بیت اللہ اتنا عظمتوں والا گھر ہے. اب ایک تو بیت اللہ ہے کہ روزانہ 120 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 رحمتیں صرف محبت اور عظمت کے ساتھ دیکھنے والوں پر. اب بھلا بتائیں کہ صرف دیکھنے پر اتنا ثواب ہے، اگر اس کا طواف کیا جائے اور اس کی حقیقی عظمت ہمارے دلوں میں ہو تو کتنا ثواب ہوگا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے بغیر کسی مانگے اتنی بڑی نعمت دی ہے بیت اللہ میں. اور بہت ساری برکتیں اللہ نے رکھی ہیں. خود اللہ کہتے ہیں فیہ آیاتم بینات، کیا برکتیں ہیں بیت اللہ میں. ملتزم ہے کہ جو شخص اس سے چمٹ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو یوں پاک کرتے ہیں گویا وہ آج ہی پیدا ہوا. حدیث میں ہے جو شخص بیت اللہ کا 50 طواف کرے اللہ تعالیٰ اس کو یوں بنا دیتے ہیں گویا وہ آج ہی پیدا ہوا. 50 طوافوں پر یہ فضیلت ہے. بیت اللہ کے سامنے ایک تو مقام ابراہیم ہے اور ایک بیت اللہ سے لگ کر حجر اسود ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں پتھر مقام ابراہیم اور حجر اسود جنت سے نازل کیے گئے. جب اللہ نے ان دونوں پتھروں کو نازل کیا تو یہ دونوں پتھر بہت منور اور روشن تھے، اور جنت کے یاقوتی پتھروں میں سے یہ دو پتھر ہیں، جنت کے یاقوتی پتھروں میں سے یہ دو پتھر ہیں۔ جب اللہ نے ان دونوں کو نازل کیا ہے تو ان دونوں کی روشنی اور چمک ختم کر کے نازل کیا ہے۔ حدیث میں ہے اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں کی چمک ختم نہ کرتے تو ان دونوں کی روشنی اور چمک سے پوری دنیا روشن ہو جاتی، اس قدر چمکنے والے روشن پتھر تھے۔ تو یہ دونوں عظیم الشان برکت کی چیزیں ہیں، اللہ نے ان کو بیت اللہ سے قریب میں مکہ المکرمہ میں رکھا ہے، اور بیت اللہ میں اس کے علاوہ زمزم ہے، مائے زمزم۔ اب دیکھیے، ایک تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلات والسلام کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ نے یہ پانی محض اپنے فضل سے غیب سے عطا کیا، ورنہ مکہ المکرمہ میں کہیں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے، وہ پہاڑی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے۔ محض اللہ نے اپنی مہربانی سے حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام کی جہاں ایڑی تھی، جہاں ایڑی پڑتی تھی، اسی جگہ حضرت جبرائیل علیہ الصلات والسلام نے اپنے پر مارے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلات والسلام کے پر مارنے کی برکت سے اللہ نے زمزم کا ایک کنواں موجود فرمایا، پھر یہ کنواں سینکڑوں سال تک زندہ رہا، پھر اس کے بعد یہ کنواں بند ہو گیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند سال پہلے آپ کے دادا عبد المطلب نے خواب میں دیکھا، اور ان کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں مقام پر زمزم ہے، لہذا انہوں نے خواب دیکھنے کے بعد اس مقام کو کھدوایا تو وہاں زمزم کا کنواں موجود تھا۔ اور اس واقعے کو اور آج کے دن کو 1500 سال ہو چکے ہیں، اور اس زمزم سے اس قدر پانی لیا جا رہا ہے کہ روزانہ ہزاروں ٹن، روزانہ یوں سمجھیے کہ روزانہ جس پہاڑی زمین اور پتھریلی زمین سے پانی ابل رہا ہے، روزانہ پوری دنیا پانی پی رہی ہے، اور مکے والے تو خاص طور پر اور اہل مدینہ خاص طور پر بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، لیکن اس میں ایک قطرے کی کمی نہیں آئی، اور جتنا لیا جاتا ہے اللہ تعالی اس سے 10 گنا دیتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ ہے، جیسے آپ کا معجزہ قرآن ہے اور زندہ معجزہ ہے، ایسے ہی زمزم بھی آپ کا معجزہ اور زندہ معجزہ ہے۔ اور ایک اسلام کے حق ہونے کی جو دلیلیں ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ زمزم کا جو کنواں ہے، جو مائے زمزم ہے، اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک بہت بڑے سمندر سے کہیں زیادہ بڑا سمندر بنایا ہے۔ بڑا سمندر بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ زمزم ختم نہیں ہو سکتا۔ اور زمزم کتنا مبارک پانی ہے، کس قدر مبارک پانی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جاتی تھی تو واپسی میں زمزم لے کر آتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا زمزم لے کر آتی اور بیماروں کو پلاتی، اور بیماروں کے بدن پر زمزم کا پانی چھڑکتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی دعا کیا کم ہے؟ کتنی بڑی صحابیہ ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین ہیں، لیکن زمزم کا پانی بیمار کو پلاتی تھی اور زمزم کا پانی بیمار کے بدن پر چھڑکتی تھی، اور آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی تھی، یہ کام میں خود سے نہیں کرتی ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسا کرتے تھے. یعنی اللہ کے پیغمبر جو سراپا معجزہ تھے، اللہ کے پیغمبر بھی زمزم اپنے ساتھ لاتے تھے، مدینۃ المنورہ کو اپنے ساتھ لاتے تھے، بیمار کو پلاتے تھے، بیمار کے بدن پر چھڑکتے تھے. کس قدر بابرکت ہے. اسی لیے علماء کرام کا اتفاق ہے، زمزم جو مبارک پانی ہے اس کی مثال نہ دنیا میں ہے نہ جنت میں ہے، اس کی نظیر نہ دنیا میں ہے نہ جنت میں ہے، اس قدر مبارک پانی ہے. اور حدیث میں ہے، ماؤ زمزم لما شوری بالا، جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد حاصل ہوتا ہے. بہرحال مکہ المکرمہ میں ایک دو چیزیں نہیں ہیں، وہاں بیت اللہ کے پاس حتیم ہے جو کعبۃ اللہ کا ایک حصہ ہے. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر وہاں میں سجدہ کروں، بیت اللہ کے اندر پہنچ کر وہاں میں سجدہ کروں، دو رکعت نفل پڑھوں، میرا جی چاہتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ کو پکڑ کے، ان کا ہاتھ پکڑ کے حتیم میں لائے اور فرمایا، اے عائشہ یہاں دو رکعت پڑھ لو، یہ بیت اللہ میں پڑھنے کے برابر ہے. حتیم کے اندر دو رکعتیں پڑھ لو، سجدہ کرو، یہ بیت اللہ کے اندر پڑھنے اور وہاں سجدہ کرنے کے برابر ہے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت کعبۃ اللہ کو بنایا تھا اس وقت حتیم کو ملا کر بنایا تھا. بعد میں قریش نے جو تعمیر کی ہے تقریباً 3500 سال کے بعد کم و بیش، تو اس وقت انہوں نے حتیم کا حصہ الگ کر دیا. تو 3500 سال تک حتیم بیت اللہ کے اندر شامل رہا ہے، بعد میں قریش نے الگ کر دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی ہے کہ ہر ایک بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، لہذا اللہ نے ہر امتی پر مہربان ہو کر اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی اس کی تمنا کرے اس کے لیے حتیم کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا کہ قیامت تک جس کی تڑپ سچی ہے وہاں جائے اور دو رکعتیں پڑھے. یہ گویا بیت اللہ میں نماز پڑھنا ہے. اس کے علاوہ مکہ المکرمہ کی سرزمین کا چپا چپا اور ایک ایک گوشہ نورانی ہے، روحانی ہے، پر نور ہے، باعث فضیلت ہے. اس مکہ المکرمہ سے ہٹ کر مدینۃ المنورہ، مدینۃ المنورہ کے تعلق سے کیا کہیے. ایک تو بات میں نے پچھلے جمعہ بتائی تھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مکہ المکرمہ کے حق میں برکت کی دعا مانگی ہے اس کی دگنی برکت مدینے میں عطا فرما، اس کی دگنی برکت مدینے میں عطا فرما، لہذا آج مدینے کی برکتوں کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ مکہ المکرمہ سے دگنی برکتیں وہاں موجود ہیں، اور دیکھنے والے اور حقیقت کی نگاہ سے جو دیکھتے ہیں ان کو وہ بات معلوم ہوتی ہے. اور مدینۃ المنورہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، کتنی پیاری دعا ہے. ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم حبب الینا المدینۃ، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکہ او اشد. اے اللہ مدینے کو مدینے سے محبت محبت ہم کو مکہ المکرمہ کی محبت جیسی محبت عطا فرما، مدینۃ المنورہ سے ہم کو جیسی محبت مکہ سے ہے ویسی محبت مدینے کی عطا فرما، بلکہ مکی سے زیادہ ہی محبت عطا فرما۔ کحبینا مکہ او اشد، مکی سے جتنی محبت ہے اتنی یا اس سے زیادہ ہی محبت عطا فرما۔ اسی لیے آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہر مسلمان کے دل میں مکہ المکرمہ کی جو محبت ہے ہزاروں گنا اس سے کچھ اضافہ کے ساتھ مدینہ کی محبت موجود ہے، اور کیوں نہ ہو کہ وہاں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے موجود ہیں۔ اور مدینۃ المنورہ کے تعلق سے مسجد نبوی کی فضیلت لیجئے، مسجد نبوی کی فضیلت اتنی ہے، حدیث میں ہے کہ جو شخص 40 نمازیں با جماعت تکبیر اولا کے اہتمام کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کرے گا، ایک تو جہنم سے بری ہوگا اور ایک نفاق سے بری ہوگا اور ایک دنیاوی اور اخروی عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ تین فضیلتیں ہیں، جہنم میں نہیں جائے گا اور نفاق سے بری ہوگا، منافق نہیں ہوگا، اور دنیاوی اور اخروی عذاب سے بھی اللہ اسے نجات دیں گے۔ یہ مسجد نبوی کی فضیلت ہے اور اس کی عظمت ہے کہ وہاں 40 نمازیں پڑھی جائیں۔ اگر کوئی زندگی بھر پڑھے اور ہمیشہ مدینۃ المنورہ کو مسکن بنا لے تو اس کا کیا حال ہوگا اور اس کی کیا فضیلت ہوگی۔ مدینۃ المنورہ اتنی برکتوں والا شہر ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص مدینے میں مر جائے میں اس کی سفارش کروں گا، جو مدینے میں انتقال کر جائے میں اس کی سفارش کروں گا۔ اور پھر مدینۃ المنورہ میں جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی وہ عجیب و غریب فضیلت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے یہ حدیث پیش کی لیکن اس کا مطلب نہیں بیان کیا، اس کے دو مطلب علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہونے کا مطلب یہ بیان کیا ہے، یہ پورا ٹکڑا قیامت کے دن جنت منتقل ہو جائے گا، یہ پورا ٹکڑا قیامت کے دن جنت منتقل ہو جائے گا، یہ مطلب بھی بالکل صحیح ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا مطلب یہ ہے جو شخص ریاض الجنہ میں نماز ادا کرے گا اس کو جنت کے باغات نصیب ہوں گے، جنت کے باغات نصیب ہوں گے۔ اسی حدیث میں آگے ایک ٹکڑا ہے وہ منبری علی حوضی، اور میرا منبر میرے حوض کوثر پر ہے، میرا یہ منبر یعنی میں اگرچہ دنیا میں ہو جہاں مٹی ہے اور میں مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی میں مٹی یا لکڑی کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا ہوں، میرا یہ منبر مٹی یا لکڑی کا ہے، لیکن اس کو مٹی یا لکڑی کا منبر مت سمجھو، میرا یہ منبر حوض کوثر پر ہوگا۔ وَمِنْبَرِ عَلَى حَوْزِ، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام عاجز ہو گئے اور اکثروں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہاں یہ مطلب ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی منبر کو حوض کوثر پر نور کا منبر بنا کر رکھ دیں گے، اسی منبر کو نورانی منبر بنا کر رکھ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے کون سی چیز باہر ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور پھر روضہ اطہر قبر اطہر علی صاحب ہی الصلاۃ والتسلیم کے حدیث میں ہے جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک حدیث میں ہے جس نے میرے انتقال کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ ایک حدیث میں جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ وقد جفانی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. اور بھی فضیلتیں آئی ہیں اور وہاں سلام پڑھنا, وہاں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا یہ باعث مغفرت ہے. جو وہاں پہنچ کر صلاۃ اور سلام پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے. آگے سیدنا ابوبکر اور آگے سیدنا عمر رضی اللہ عنہما ہیں, وہاں سلام پڑھنا بھی باعث مغفرت ہے. اور آگے جنت البقیع ہے, اور جنت البقیع اصل میں اس کا نام بقیع غرقد ہے. غرقد ایک درخت کو کہتے ہیں, لیکن بعد میں جنت البقیع اس کا نام ہو گیا. اور اسے جنت ہم کیوں نہ کہیں, وہاں 10,000 صحابہ اکرام کم و بیش مدفون ہیں. 10,000 صحابہ اکرام اور ایسی شخصیتیں وہاں دفن شدہ ہیں. ایک ایک کو ایمان کی علامت کہا جا سکتا ہے, ایک ایک کو ایمان کا بیج کہا جا سکتا ہے. ایسی شخصیتیں وہاں پر مدفون ہیں. اور سب سے بڑی شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں ہے, ازواج مطہرات ہیں, بنات نبی ہیں, اور بھی ایک سے ایک وہاں موجود ہیں. ایک تو جنت البقیع جہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک بار یا دو بار ضرور پہنچتے تھے اور اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. اور پھر مدینۃ المنورہ میں احد پہاڑ ہے. ہم سمجھتے احد پہاڑ ہے, پہاڑ کیا ہوتا ہے؟ وہ پتھروں کا مجموعہ ہوتا ہے؟ نہیں, حدیث پاک میں ہے, بہت سی کتابوں میں یہ حدیث ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبه, احد جبل یحبنا ونحبه. احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی احد کو بے جان نہ سمجھیے, احد پہاڑ بے جان نہیں ہے. احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. حدیث میں احد پہاڑ سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے. اور احد پہاڑ کے دامن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے, اور دوسرے 70 صحابہ کرام کی قبریں وہاں بنی ہوئی ہیں. اس لیے بھی وہ بہت ہی پر نور زمین ہے. تو احد پہاڑ سے محبت رکھنا اور اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا یہ ایمان کی علامت ہے. منافق اس کو دیکھ نہیں سکتا. اور مدینۃ المنورہ کی ایک خاص فضیلت یہ بھی آئی ہے کہ جو شخص دل کے اعتبار سے خراب ہوگا, اس کی نیت اچھی نہیں ہوگی, اللہ اس کو مدینے میں رہنے نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو مدینے سے نکال دیں گے, مدینے میں اللہ اس کو رہنے نہیں دیں گے. اس کے علاوہ مدینۃ المنورہ میں مسجد قباء ہے, جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ, عموماً ہفتہ کے دن کبھی سوار کبھی پیدل جاتے, عموماً ہفتہ کے دن. اس لیے کہ دوسری روایتوں میں پیر کے دن جانا بھی ثابت ہے. حضرت عمر ہفتہ کے دن جاتے, کبھی پیر کے دن جاتے, کبھی جمعرات کو چلے جاتے. تو بہرحال ہفتہ بھر میں ایک دن اگر ہفتے کا دن ہو تو زیادہ مناسب ہے. حدیث میں جو شخص مسجد قباء جائے اور 2 رکعتیں وہاں پڑھے, اس کو ایک حج مبرور کا ثواب دیا جائے گا, ایک مقبول عمرے کا ثواب دیا جائے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور مسجد قباء کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی, لمسجد اسس على التقوى, یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد ہی تقوی کے اوپر رکھی گئی. اور تقوی کے اوپر 2 مسجدوں کی بنیاد ہے, یعنی ایک مسجد نبوی ہے اور ایک مسجد تقوی, یعنی مسجد قباء ہے, مسجد قباء ہے. ان دونوں کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری مسجدوں کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے, بلکہ بنیاد یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ اللہ خود گواہی دے رہے ہیں. اب کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے اس کے نہایت پاکیزہ ہونے میں. اور مدینۃ المنورہ کی فضیلت کے بارے میں اور کیا کہی ہے, حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سم اللہ المدینۃ طابتا, اللہ نے خود مدینے کا نام طابہ رکھا ہے. لہذا مدینہ کو طیبہ کہتے ہیں, مدینہ کو طابہ کہتے ہیں. اور طیبہ اور طابہ کا معنی تو آپ جانتے ہیں, جو نہایت پاکیزہ چیز ہوتی ہے، جو مکمل پاکیزہ ہوتی ہے، مقدس ہوتی ہے، اس کو طیبہ اور تابہ کہتے ہیں۔ بہرحال اتنی فضیلتیں میں نے اس لیے سنائی کہ ایک تو وہاں جو جیسا کہ گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا کہ اتنی فضیلتوں والے ان شہروں میں بھی اگر ہم تصویر کشی سے نہیں بچیں گے تو پھر کہاں بچیں گے، پھر ہم کبیرہ گناہوں سے کیسے بچیں گے۔ اس لیے ایک تو یہ عہد کرنا ہے کہ تصویر کشی کے گناہ سے ہم کو یہاں بھی بچنا ہے اور خاص طور پر وہاں بھی ہم کو بچنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے، اور پوری طرح سے ہر طرح کی تصویر سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے، حرمین شریفین میں اور دو گناہ ایسے ہیں جو بڑی بے پرواہی کے ساتھ ہوتے ہیں، لاپرواہی کے ساتھ۔ ایک تصویر کشی کے ساتھ ایک گناہ ہے صفوں کا اہتمام نہ کرنا، صفوں کا اہتمام نہ کرنا، صفوں کا اہتمام نہ کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کا اتنا اہتمام کرتے تھے، صف اس قدر سیدھی کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں گویا اللہ کے نبی صف کے ذریعے سے تیر کو سیدھا کر رہے ہیں، تیر کو درست کر رہے ہیں۔ اب یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، حدیث میں ہے صحابہ کہتے ہیں عربوں کا یہ معمول تھا اگر کسی چیز کی تشبیہ دینی ہو یہ چیز سیدھی ہے تو تیر کے ساتھ مثال دیتے تھے کہ تیر کی طرح سے یہ چیز سیدھی ہے، تیر کی طرح سے یہ چیز بالکل درست ہے، تیر جتنا سیدھا ہے اس قدر یہ سیدھا ہے، یوں کہتے تھے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں ہمارے صفوں کی طرح سے تیر سیدھا تھا، ہمارے صفوں کی طرح سے تیر سیدھا تھا۔ اب پوری دنیا، پورا عرب یہ کہہ رہا ہے کہ تیر کی طرح سے یہ سیدھی ہے اور اللہ کے پیغمبر نے صفوں کو اس قدر درست کیا تھا اور اتنی سیدھی اس کو بنایا تھا، صحابہ کہہ رہے ہمارے صفوں سے تیر کو سیدھا کیا جاتا تھا، اس قدر ہماری صفیں سیدھی ہوتی تھی۔ حدیث میں ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب صفیں بالکل درست کر گئے اور آپ سمجھ گئے کہ اب صحابہ اکرام خوب سمجھ گئے ہیں اب صفوں میں آگے پیچھے نہیں کریں گے، لہذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مطمئن ہو گئے تو جا کر نماز پڑھاتے تھے۔ اچانک ایک دن صف میں کھڑے ہو گئے، جو آپ نے دائیں بائیں جانے مڑ کر دیکھا ایک آدمی کا صرف سینہ آگے تھا، پیر نہیں، کاندھے نہیں، صرف سینہ آگے تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عباد اللہ لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، فرمایا اللہ کے بندو یا تو صفیں سیدھی کرو یا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں درار پیدا کریں گے اور تمہارے چہرے سیدھے رخ سے پھیر دیں گے، او لیخالفن اللہ، تمہارے چہروں میں مخالفت ہو جائے گی۔ آج جو بات ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پسند نہیں کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت نہیں کر رہا ہے، مخالفت ہے، اس کی حقیقی وجہ یہی ہے کہ ہماری صف سیدھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا تو صفیں درست کرو یا اللہ تعالی مخالفت پیدا کر دیں گے۔ اور صف کی فضیلت کے بارے میں اور کیا کہیے کہ قرآن پاک میں مستقل سورۃ الصف نازل ہوئی ہے، اور کسی اور نام سے نہیں، سورۃ الصف کے نام سے سورۃ نازل ہوئی ہے، تو اللہ کو کس قدر پسند ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کیا تم فرشتوں کی طرح سے صفے نہیں باندھ سکتے؟ فرشتے جیسے اپنے پروردگار کے سامنے صف باندھتے ہیں، کیا ایسی صف نہیں بنا سکتے؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ فرشتوں کی صف کیسی ہوتی ہے اللہ کے یہاں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یتمون الصفوف الاولى ويتراصون في الصف، دو باتیں ہوتی ہیں کہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور قریب قریب مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا صفوں کے تعلق سے جو کوتاہی ہو رہی ہے بیشتر مرتبہ ایسا دیکھا گیا کہ حرمین شریفین کے صحنوں میں لوگ صف بنا چکے ہیں لیکن جب اندر پہنچتے ہیں تو اندر کا سارا حصہ خالی پڑا ہے، مطاف تک پہنچ جاتے ہیں لوگ اور وہاں تک کا حصہ خالی پڑا ہے، اور مسجد نبوی میں بہت اوپر بہت سامنے جاتے ہیں وہاں تک کی صفیں خالی ہیں اور یہاں صحنوں میں صف بنا لیتے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا وہ نمازیں قبول ہوں گی؟ اور اس قدر کبیرہ گناہ کر کے بھی ہم بے پرواہی کے ساتھ رہے کتنا گناہ ہوگا؟ اور دوسرا بڑا شدید گناہ یہ ہے نمازیوں کے آگے سے گزرنا، نمازیوں کے آگے سے گزرنا، وہاں لوگ یہ سمجھ رکھے پتا نہیں کون سی آیت اور کون سی قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں صفوں کے آگے سے گزرنا جائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہیں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے، بس ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے طواف کرنے والا طواف کرتے ہوئے نمازی کے آگے گزر سکتا ہے، طواف کرنے والا طواف کرتے ہوئے نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے، یہی بات لکھی ہے۔ اب طواف کرنے والا نمازی کے آگے سے کیوں نہیں گزرے گا؟ اس کو تو گزرنا ہی ہوگا، نماز پڑھنے والے کی اپنی مجبوری ہے نماز پڑھ رہا ہے، طواف کرنے والے کی اپنی مجبوری ہے وہ طواف کر رہا ہے، دونوں عبادتوں میں ہیں، اس لیے طواف کرنے والے کو چھوٹ دی گئی ہے، باقی کسی اور کو چھوٹ نہیں دی گئی۔ وہاں صفوں کے آگے سے اس قدر گزرتے ہیں کہ لمبی لمبی صف، ایک ایک ہزار افراد کھڑے ہو سکتے ہیں اور دل اس قدر مردے ہو چکے ہیں، ایک ہزار آدمیوں کو پال کر کے گزرتے رہتے ہیں، گویا یہ راستہ ہے، یہ کوئی راستہ ہے، اور جوں تک نہیں ریکتی اور رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، کوئی احساس نہیں ہوتا اگر یہ صورتحال ہوگی تو کیا ہوگا۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگ یا ہم ایسے کر رہے ہیں، بلکہ ضروری ہے جہاں برائی دیکھی جائے برائی پر نکیر کی جائے، برائی کو بتایا جائے، اور اللہ کرے یہ بات پوری دنیا میں پہنچے اور وہاں جہاں جہاں علماء کرام ہیں سب بتائیں، اس لیے کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اگر ہر جگہ سے تربیت کے ساتھ لوگ پہنچیں گے تو ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اور بسا اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ نمازی کے آگے سے صرف گزرتے نہیں ہیں بلکہ چوڑائی میں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، چوڑائی میں نمازیوں کو دھکا دیتے ہوئے گزرتے ہیں، اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے سینے قبلہ سے پھر جاتے ہیں، قبلہ سے منحرف ہو جاتے ہیں، اب یا اللہ اس کی نماز باقی رہی یا باقی نہیں رہی، کیا کہہ سکتے ہیں، کچھ کہنا مشکل ہے، اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میری نظر سے گزری، عجیب و غریب حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال هذه الامة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ امت اس وقت تک خیر پر رہے گی، کامیاب و کامرا رہے گی جب تک وہ اس حرمت والے شہر، عظمت والے شہر کا احترام اور اس شہر کی عظمت پوری طرح سے کرتی رہے گی، اس حرمت والے شہر کی عظمت اور اس کی تعظیم اور اس کا احترام پوری طرح سے کرتی رہے گی، اس وقت تک خیر پر رہے گی اور کامیاب رہے گی۔ وَإِن كَانُوا زَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا، اور جب وہ اس کا احترام اور اس کی عظمت چھوڑ دے گی اللہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ ہلاک کرنے کا یہی مطلب ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری طاقت زیادہ ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کے پاس فوج زیادہ ہے، مسلمانوں کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں، آج وہ صورتحال ہے، یہی ہلاکت کا مطلب ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ لہذا اس عمرہ اور حج ضرور کریں، اس کے تعلق سے باتیں بہت طویل ہیں، ضرور ہونا چاہیے سچی اور اخلاص کے ساتھ، اور بار بار ہونا چاہیے، اگر بیت اللہ اللہ کا گھر نہیں دیکھیں گے تو پھر کون سا گھر ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا شہر نہیں دیکھیں گے تو پھر کون سا شہر ہے دیکھنے کے قابل؟ بار بار جائیں لیکن اخلاص کے ساتھ اور عظمت کا حق ادا کرتے ہوئے اور ان گناہوں سے بچتے ہوئے ہونا چاہیے. اللہ تعالی عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ان دونوں شہروں کی عظمت ہر مسلمان کے دل میں قائم و دائم رکھے. آمین. واحد.